لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، ارشاد فرمائے کہ دعوت اسلامی میں مشاورت کا نظام کیوں ضروری ہے؟
مشاورت کرنا سنت بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورے فرمائے. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مشورے فرماتے تھے. اور قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الشورا، اور جو کام مشورے سے ہوتا ہے وہ الحمدللہ برکت والا ہوتا ہے. اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو طے کیا ہے وہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب وہ مشورہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، مجھ سے بہتر رائے یہ اس نے دی. تو اس لیے مشوروں کے ذریعے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ فیصلہ اچھے سے اچھا ہوتا ہے. اگر بالفرض کوئی بھول بھی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک آدمی نشانہ نہیں بنتا بلکہ پوری مجلس پر وہ آتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو سہنا جو ہے وہ سہل یعنی آسان ہو جاتا ہے. تو بہت سارے فوائد اور برکتیں ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں مشاورت کے نظام ہیں اور بیسیوں مجالس بنی ہوئی ہیں جو اس عالمگیر سنت و بری تحریک کو چلا رہی ہے. الحمدللہ شہر کی بھی مشاورت ہوتی ہے، اپنے تحصیل کی مشاورت، ڈویژن مشاورت، پھر ملک کی انتظامی کابینہ، وہ بھی در حقیقت مشاورت ہی ہے، تو اس میں مشورے کیے جاتے ہیں، نام اس کا انتظامی کابینہ ہے. یہاں تک کہ ذیلی حلقے کی مشاورت، یعنی ذیلی حلقہ جو صرف ایک مسجد پر ہوتا ہے اس کی مشاورت، حلقہ تین چار پانچ مسجدوں پر موقع کی مناسبت سے قائم کیا جاتا ہے، حلقے کی مشاورت ہوتی ہے. علاقہ جو چار پانچ حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کی مشاورت، تحصیل جو کئی حلقوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کی مشاورت، ڈویژن جو کچھ تحصیلوں پر منحصر ہوتا ہے اس کی مشاورت. تو اس طرح الحمدللہ آخر تک بڑھتے بڑھتے مرکزی مجلس شورا جو ساری مشاورتوں پر وہ نگران ہے الحمدللہ. تو یہ نظام پورا ایک چین بنا ہوا ہے جس کو نیٹ ورک آپ لوگ بولتے ہیں، پورا انتظامی ڈھانچہ آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک بار میرے پاس ایک سیاسی پارٹی پاکستان کی پوری پارٹی آ گئی تھی، تو پہلی اور آخری ملاقات تھی میری ان سے، کوئی ویسے رابطہ بھی نہیں تھا، وہ آئے تھے اور وہ بولا دیکھنا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں کا اتنا زبردست نیٹ ورک کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ اتنے سارے لاکھوں لاکھ نوجوان یہ کیسے دعوت اسلامی میں شامل ہوگا اور یہ ایک انداز پہ چل بھی رہے ہیں سارے. یہ ایک واقعی ایک آدمی کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، جو احساس ہوتا ہے وہ حیرت کی یہ کیا آپ لوگوں کا نیٹ ورک ہے. تو میں یہ مجھے تجسس تھا کہ میں جانوں، تو اس طرح پھر ہم نے اس کو سمجھایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مشاورت کے اراکین سے مشورہ کیے بغیر مشاورت نگران صرف اپنی مرضی سے کام کرے تو کیا یہ تنظیمی طور پر درست ہے؟
تنظیمی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور اس طرح آپس میں پھوٹ پڑنے کا پورا امکان ہے کہ وہ مشاورت کے دیگر اراکین کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہمارا نگران جو ہے ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے اور وہ اپنی چلاتا ہے، تو اس طرح ان میں پھوٹ پڑی جائے گی، کام یہ کر نہیں سکیں گے. تو ان سے مشورہ لینا چاہیے، بھلے اپنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو سمجھائیں. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص ہوگا، محبت ہوگی تو وہ ان کی مان لے گا، ان کی اراکین جو مان لیں گے. میں خود بعض اوقات بچے بچوں سے مشورے کر لیتا ہوں، یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ مشورہ دینے کا اہل نہ صحیح، لیکن یہ کم از کم اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ مجھ سے پوچھا. تو یہ حکمت عمل یہاں اگر آ جائیں گے دل جوئی والی تو کام بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے آپ مشاورت کرتے رہیں، چاہے مطلب یہ کہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھا آ گئی ہو کوئی بات، تب بھی آپ مشاورت کریں گے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یہ بھی بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی مشاورت کے خلاف گروپ بنا لیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
دعوت اسلامی میں لوبنگ پر پابندی ہے، گروپ بندی. ویسے بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو اس میں گروپ بندی کی نحوست داخل کر دی جائے، وہ قوم خود ہی لڑ بھڑ کر آپس میں ہی ختم ہو جائے گی. تو جو لوگ لوبنگ کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ ہر جگہ اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں، اور لوبنگ یہ وہی کرتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا کام بھی نہیں کرتے ہوتے. ان کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، بات بات میں ٹانگ کھینچنے کی جن کی عادت ہوتی ہے، اس ٹائپ کے لوگ گروپنگ کرتے ہیں. آپ اس کو اگر آپ کے یہاں ہو نا گروپ تو خود آپ کو اندازہ ہوگا وہ کام ایک ٹکے کا نہیں کرتے ہوں گے، درس بھی نہیں دیں گے، کبھی اجتماع میں بھی آئے تو آئے اور دور دور سے بس انہوں نے کرنی ہوتی ہے تنقید. تو یہ بھی ایک سمجھو ایک بس ایک کوالٹی ہے، یہ ہر جگہ ہے. ہوتے بےچارے یوں مسلکن ہم عقیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت سمجھا بھی نہیں سکتی. یعنی ان کی مثال ایسوں کی تو میں یوں دوں آپ کو کہ ایک کچھوے اور عقاب کی دوستی ہو گئی. کچھوا اور عقاب، عقاب میں نے ایگل، تو کچھوے نے کہا کہ ایگل سے کہ مجھے تو ہوا میں پرواز کرتا ہے، مجھے بھی کبھی لے کر پرواز کرا، میں فضا کی سیر کروں. اس نے سمجھایا ایگل نے اس کو، چیل نے، کہ تو پرواز نہیں کر سکے گا، تو بولتا بہت ہے، خاما خا تیری حدت ہی ٹر ٹر کرنے کی، تو بول پڑے گا تو مارا جائے گا. تو نہیں نہیں بولوں گا، اب میں سدھر جاؤں گا، نہیں بولوں گا. تو اس چیل نے ایک ڈنڈی لی، اسٹیک، ایک سرا اس کو بولا کہ دیکھ منہ میں ڈال لے اپنے اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لے، مگر تو تنقید مت کرنا، بولنا بالکل، بولے گا تو تیرے چتڑے اڑ جائیں گے. وہ نہیں بولوں گا. وہ چیل نے دوسرا سرا پکڑا اسٹک کا اور فضا میں اڑنا شروع کیا اس نے. اب کچھوا بھی لٹکا ہوا اڑ رہا ہے، مزے لے رہا ہے. تو تھوڑا جب اوپر گیا تو بچوں نے دیکھ لیا، بچے تالیاں بجانے لگے، شور کرنے لگے کہ واہ بھائی واہ کچھوا اڑ رہا ہے. اب اس نے سنا تو یہ بڑا تان میں آ گیا اور اس نے بھول گیا کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں بھولوں گا نہیں، یہ بھول گیا. اور یہ بھی وہ ان کے ساتھ سر ملانے کے لیے ہو کرنے، واہ واہ کر کے بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا، زمین پر آئے اس کے پرخ چڑھ. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ میں نہ مانوں. انہوں نے بس اس طرح کے لوگ پھر ایسے ہی بےچارے بربادی ہی ہوتی ہے جو لوبنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ دعوت اسلامی والے اپنے آپ کو کہلائیں، بلکہ میری طرف نسبت بھی کریں گے کہ ہم اتاری ہیں، پھر بھی لوبنگ کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، اتاری ہوتے ہوں گے، ایسے بھی اتاری ہوتے ہوں گے جو اتار کے دل کو بار بار ٹھیس پہنچاتے رہے. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ سدھرتے نہیں ہیں. یعنی کوئلے کا رنگ کالا، کوئلے کو کتنا بھی دھوئیں گے نا اپنے، یہ کالا ہی کالا رہے، اس کی کالک جائے گی نہیں، عادت سے مجبور ہوتے ہیں. اللہ تعالی ایسوں کو ہدایت فرمائے. تو فطرت جو ہے نا, فطرت انسان کی بدلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بد فطرت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, ہماری حفاظت کرے, ہمیں اطاعت گزار بنا دے مدنی مرکز اور مرکزی مجلس شورا کا. یہی ذہن بن جائے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جو رات دن بیچارے کام کرتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, ان کو زیادہ تجربہ ہے. اپنی بس کہے جانا اور بات بات اختلاف کر کے لوبنگ کر دینا, میں لوبنگ کا بالکل یعنی کہ سخت مخالف ہوں, اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں اور لوبنگ کرنے والوں سے قطعی بیزار ہوں. نہ کو مطلب بالکل ہی وہ اچھے نہیں لگتے لوبنگ کرنے والے. آپ کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا. اختلاف رائے جو ہے نا اس میں حرج نہیں ہوتی. اختلاف رائے, اختلاف رائے اور چیزیں اور لوبنگ اور مخالفت یہ دوسری چیز ہے. مخالفت اور لوبنگ بہت بری چیز ہے, اختلاف رائے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ ٹاکنگ کرے, آپ سے بات چیت کرے, اپنی رائے وہ دے, آپ سے ڈسکس کرے, ٹیبل ٹاک کرے. بازار میں جا کر سب کو کہتے پھرنا یہ مخالفت کہلاتی ہے, اور اس میں غیبتیں, چگلیاں اور بدگمانیاں, پتہ نہیں کیا کیا کبیرہ گناہ ہوتے ہیں لوبنگ میں. تو اس لیے اگر آپ کے یہاں کوئی لوبنگ میں مبتلا ہے کوئی سائیں بھائی ایسا, تو مہربانی کر کے حاجی توبہ کر لے اور گناہوں سے جان چھڑا لے. جن جن کا مشاورت والوں کا دل دکھایا ہے ان سے بھی معافی مانگ کر ان کو راضی کر لے. تو دل آزاریوں کے بغیر لوبنگ نہیں ہوتی, دل آزاریاں کرنی پڑتی ہیں, اور گناہ بہت کرنے پڑتے. غیبت تو بس بہت زیادہ ہی کرنی پڑتی ہے. اللہ کرم فرما, ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں آخری سانس تک قائم رکھے, استقامت بخشے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد
يا سيدي ارشاد فرمائے, فرش پر بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا سارا فرش دھونا ضروری ہے, ورنہ پوچھا کی صورت میں پاک کیسے ہوگی؟
فرش سے مراد کارپیٹ ہے یا پتھر کی زمین؟ ٹھیک ہے نا, اگر پتھر کی سے زمین ہے, ابھی دری اٹھاؤ گے تو جو زمین نکلے گی نا یہ پتھر کی زمین, تو اس زمین پر اگر کوئی نجاست لگ گئی اور وہ ہوا سے دھوپ سے یا ویسے ہی خشک ہو گئی, سوکھ گئی, دیوار پہ لگ گئی سوکھ گئی, اور اب اس پر نجاست کا اثر نہیں ہے, تو یہ جگہ پاک ہو گئی, اس پر نماز پڑھنا جائز ہو گیا. مگر اس پر تیمم اس حصے پر نہیں کر سکتے جب تک اس کو دھو کر پاک نہ کر لیں.
کارپیٹ پر سجدے کی احتیاطیں ارشاد فرما دیجیے.
غریبوں کے گھروں میں کم ہوتا ہے, مالداروں کے گھروں میں موٹے موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں, اس کے نیچے بھی وہ فوم بچھاتے ہیں, سجدہ بھی دشوار ترین ہو جاتا ہے. سجدے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیشانی اتنی دبائے, ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہوگی, تو پیشانی جو اتنی دبانی ہوگی کہ اب دبائے تو نہ دبے گی, اتنی دبانی پڑے گی سجدے میں, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا اگر ایسے ہی نارملی چھوڑ دی پیشانی تو کارپیٹ پہ. تو یہ عام جس کے نیچے فوم نہیں ہے وہ کارپیٹ کم نرم ہوتا ہے, فوم والا بہت نرم ہوتا ہے. خالی زمین ہم نے رکھی ہوئی ہے, خالی زمین پر سجدہ بلا حائل سجدہ یہ مستحب ہے, زیادہ ثواب ہے. کپڑا بھی نہ بچھا ہوا ہو, بالکل خالی زمین ہو یہ افضل ہے. لیکن سردیوں میں باہر بچھانا پڑے گا کہ زمین میں پھر ٹھنڈا فرش ہو تکلیف ہوگی, تو یہ بھی ماننے یہ خشوع ہوگا, خشوع خضوع سے رکے گا, تو اب کپڑا بچھا لیں. اور ویسے بھی اگر کپڑے کے مسلے پر سجدہ کرے تو گناہ نہیں ہے, افضل یہ کہ نہ بچھائے, بچھا لے تب بھی, سخت گرمی میں بچھا لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ذمہ دار کو اپنے ماتحت سے اور ماتحت کو اپنے ذمہ دار سے کیسے پیش آنا چاہیے؟
دونوں کو ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, ایک دوسرے کے معاملے میں جو بڑا ہے اس کی چھوٹا ادب کرے, اس کا ادب کرے, اور بڑا چھوٹے پر شفقت کرے. جو ماتحت ہے وہ اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو بڑا جو ہے وہ اپنے ماتحت پر شفقت ہی کرتا رہے. کیونکہ اگر بڑا دعوت اسلامی کے معاملے میں عرض کروں گا, گھر کی بات اور ہوتی ہے, گھر کے باہر دعوت اسلامی میں بعض اوقات ذمہ دار جو ہے نا اپنے ماتحت کو ڈانٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اس سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، کام کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو اگر بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی تو یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے اپنے ماتحت کو بالکل بھی جھاڑے نہیں، نرمی نرمی اور صرف نرمی کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جس نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے. تو ہے فلاح ہو کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد.
یا سیدی امیر اہل سنت، پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہے، کئی نمازیں چھوٹ جانے کا معاملہ ہوتا ہے، کیا کریں؟
علاج کریں. نمازیں چھوٹنے کا جہاں تک تعلق ہے تو دراصل اس میں ہے آزمائش بڑی ہے، قطرہ ہو یا بار بار ری خارج ہوتی ہو یا زخم بہتا ہو، تو اس کے لیے یہ کہ اپنا امتحان کرنا پڑے گا. ایک نماز پوری میں یعنی کہ مسلسل اگر قطرہ آتا ہے جیسے، تو اپنا امتحان یوں کرے، مثلا عصر تا مغرب وہ انتظار کرے کہ قطرہ رک جائے، مگر اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ جاتا ہے، تو وہ انتظار کرے کہ اتنی مہلت مل جائے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لوں. اگر اتنی مہلت بھی اس کو نہیں ملتی تو اب وضو کر کے بے شک پڑھ لیں اور اب بھلے اس کے قطرے آ رہے ہیں، اس کی اس وقت کی نماز ہو گئی. اب مغرب کا وقت آ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت جب جاتا رہتا ہے اور جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مغرب کا آ گیا وقت، اب مغرب تا عشاء، اب اس کو اپنا امتحان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر ایک بار بھی قطرہ آ گیا تب بھی وہ معذور باقی ہے، معذور شرعی وہ ہو چکا ایک بار امتحان کرنے کے بعد. اب صرف ایک بار بھی قطرہ آیا تب بھی ایک بار وضو کر کے اس نے جو نماز پڑھی اس کی ہو جائے گی. اگر پورا وقت اگر پھر ایک بار بھی قطرہ نہیں آیا تو اب نئے سرے سے وہ غیر معذور ہو گیا، دوبارہ اپنا اسی طرح اس کو امتحان کرنا ہوگا جس کا طریقہ میں نے ابھی عرض کیا. تو یہ اس طرح قطرہ ہو یا اس طرح کا کوئی مرض ہو جس سے بار بار وضو ٹوٹتا ہو، اس کا یہ طریقہ ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ نماز کے احکام حاصل کر لیجئے، اس میں معذور جس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے اس کے مسائل بھی الحمدللہ درج ہیں، وہ خرید فرما لیجئے. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یا مرشدی، آپ نے فرمایا کہ اگر پیشاب کے قطرے آتے رہیں اور وقت نہ ملے تو پھر وضو کر کے اس وقت کی نماز پڑھ لی جائے گی، تو اس وقت کپڑے جو ناپاک ہوں گے اس کا کیا کیا جائے گا؟
اتنی دیر تک جبکہ کپڑے بچ ہی نہیں رہے، ناپاک بار بار ہو ہی رہے، تو اب وہ نماز کے دوران جو قطرے اس کے لباس میں گرے یا مصلے پر بھی گرے تو یہ اس وقت کے لیے معاف ہے. اس کے لیے رومالی وغیرہ باندھ کر بھی ترکیب بن سکتی ہے، بلکہ آج کل تو ٹائپرس پیڈ وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑوں کی بچت ہو جاتی ہے، میڈیکل اسٹور سے مل سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا شیخ امیر اہل سنت، تزکیہ نفس کے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟
تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین عمل تو یوں دیکھا جائے تو اچھی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب اچھی صحبت تو فی زمانہ نہایت ہی کمیاب ہو گئی ہے. مدنی قافلوں میں سفر اگر کیا جائے تو عاشقان رسول کی صحبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس کی ترغیبات مل سکتی ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا تزکیہ نفس کے معنی. بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، خصوصاً احیاء العلوم، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت زبردست کتابیں ہیں، چار جلدیں ہیں اس کی، بالخصوص تیسری جلد جو ہے یہ مہلکات پر ہے، یعنی گناہوں کی، اس میں گناہوں کی تعریفات ہیں، گناہوں کا علاج، ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے کئی گناہوں کا علاج بھی اس میں دیا گیا ہے. تو اس طرح وہ اس کا مطالعہ کرے، جب مطالعہ کرے گا تو اپنا ذہن بنے گا تزکیہ نفس کا، تو انشاءاللہ تزکیہ نفس حاصل ہوگا. بہرحال اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبتیں جوئے شیر لانے کے مترادف ہیں، بہت مشکل ہے، بہت ہی نازک دور ہے، گناہوں بھرا سلسلہ، بس نیک لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ان کی ہمیں پہچان نہیں ہے. نیک لوگ یوں تو ہیں الحمدللہ بے شمار ہیں، لیکن ان کی پہچان نہیں. ہم لوگ نیک اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ القاب بہت لگائے جاتے ہوں، جس کی بہت سارے لوگ تعظیم کرتے ہوں، جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں، جس کی واہ واہ خوب ہوتی ہو، بولنے میں تم طرح سے بات کرتا ہو، تیز بولتا ہو، الفاظ اچھے بولنا جانتا ہو، تو ایسوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. حالانکہ ایسوں کا پہنچا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. کئی ایسے گدڑی کے لال ہوتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ بالکل یعنی کہ لفٹ بھی نہیں کراتے، تو بعض اوقات وہ واقعی پہنچا ہوا ہوتا ہے جس کی ہم کو پہچان نہیں ہوتی، ہم اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن وہ چار آنکھوں والا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں پہچان پیدا ہو جائے، یہ بھی بہت مطلب نصیب والوں کو ملتا، ہم لوگ کہاں ایسے اپنے کو پہچانتے ہیں. تو اگر اچھی صحبت خوش قسمتی سے مل جائے اور صحبت کا اثر قبول کرنے والا دل بھی مل جائے، ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے، صحبت ملتی ہے مگر اثر قبول کرنے والا دل نہیں ہوتا تو پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی، تو تالی دعا سے وہ ہے نا محاورہ کے بچتی ہے. تو دونوں طرف سے اگر میل کھا رہا ہے تو پھر وہ اچھی صحبت جو وہ فائدہ کرے گی، ورنہ ضروری نہیں کہ فائدہ کرے. جیسے کہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی پیاری روایت نقل کی، غالباً سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں یعنی جس کا خلاصہ یہ کہ بعض اہل علم، علم دین جاننے والے، وہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو کہ ان کی وجہ سے جو عام جہلا ہوئے وہ بھی شرما جائیں. میں اپنا مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، یعنی کہ بہت زیادہ برائیاں وہ کرتے ہیں، تو آخر ایسا کیوں کہ علم دین سے تو آدمی انسان بنتا ہے، یہ کیوں ایسی برائیاں کرتا ہے اور اتنی برائیاں کرتا ہے، یا مغروری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، بے جا دل آزاریاں کرتا ہے، ایک دوسرے کی تغلیط بلا اجازت شرعی کرتا ہے. تو اس کی وجہ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بارش کا جو کام ہے نا وہ سیراب کرنا ہے، بارش کا کام سیراب کرنا ہے، مگر جیسا تخم ہے ویسا ہی پھل آئے گا. جیسے کسی کڑوے پھل کا بیج زمین میں بویا، بارش اس کو بھی سیراب کرے گی، اس کی بھی کوپل پھوٹے گی، پودا نکلے گا، تناور درخت بھی بنے گا، بارش کا اس کو فیض تو ملے گا، لیکن کیونکہ اس کا بیج کڑوا ہے تو اس لیے وہ درخت جو وہ کڑوا ہی پھل دے گا، میٹھا پھل نہیں دے گا. بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، بارش کا کام سیراب کر رہا ہے. اچھا اسی طرح وہی بارش اگر کسی میٹھے بیج کی جو کاشت ہوئی وہاں اگر وہ بارش ہوتی ہے تو اسی بارش کی سیرابی سے جو بیج کی کوپل نکلے گی اور جو تناور درخت بنے گا اور پھل دے گا تو اب یہ میٹھا پھل دے گا. تو بارش کا نہ وہاں قصور ہے کڑوے پھل میں، نہ پیٹھے پھل میں بارش کا قصور ہے. تو اسی طرح علم جو ہے یہ بھی ایک بارش ہے. اگر کسی کا تخم ہی تکبر کا ہے، اس کے اندر ہے وہ بدبخت، ہے وہ غصیلہ، اس کی فطرت ہی غصے والی ہے، ہے اس کی فطرت دوسروں کو حقیر جاننے والی، ہے ہی اس کی فطرت اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی ہے ہی اس کی فطرت لوٹ مار کرنے والی لوگوں کے دل دکھانے والی چرب زبانی کر کے لوگوں کو ٹھگ لینے والی چیٹنگ کرنے والی تو علم دین کا کوئی قصور نہیں ہے. علم دین یہ بارش ہے, جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ملے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اس نے علم دین اتنا بڑا اور یہ یوں کر رہا ہے تو بس وہی بات جو میں نے اس کی نا. لیکن خبردار آپ کسی کے بارے میں تعین کر کے مت کہنا کہ یہ ایسا تھا اس لیے ایسا ہوا, یہ ورنہ فساد ہوگا اور ہم کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے کہنے کا. یہ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو اس طرح سمجھایا ہے, تو وہ میں نے آپ کو اس کی مثال پیش کی کہ یہ یوں ہوتا. تو اگر کوئی اچھی صحبت میں اس کو یوں اس سے یوں بھی سمجھ لے گا, اچھی صحبت میں کوئی آ بھی گیا, صحبت میں واقعی کوئی خرابی نہیں بھی ہے, لیکن چونکہ اس میں بیچارے میں تخم ہی غفلت کا ہے, اس میں تخم ہی عبادت اور ریاضت سے جی چرانے کا پہلے سے ہی ہے, تو اس کو شاید صحبت کا فائدہ نہیں ملے گا, وہ اپنی ڈھٹائی میں ہی ہو سکتا ہے بڑھتا چلا جائے. تو کوئی اگر بولے کہ یار اس نے تو اتنے قافلوں میں سفر کیا لیکن یار اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں قافلوں کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا تخم ایسا ہوگا بیچارے کا تو وہ اس قافلوں میں بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی. ورنہ ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ جو چوریاں کرتے تھے, ڈکیتیاں کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, قافلے میں جا کر ان کی اصلاح ہوگی الحمدللہ. کیسے کیسے برے لوگ آج وہ انڈیا کے ایک اسلامی بھائی ہیں, شاہجہاں پور کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک چٹھی دی تھی, تو بڑی پیاری بہاریں تھی, وہی تخم کی بات آئی نا تو مجھے یاد آیا, یہ بہاریں میں آپ کو سناؤں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی شاہجہاں پور سے بمبئی فلم اسٹار بننے کے لیے گیا اور اس کی ترکیب بھی بن گئی تھی کہ وہ ہیرو بن جاتا, یعنی فلم اسٹار بن جاتا, کچھ بن جاتا, لیکن اتفاق سے کسی نے ان پر انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بمبئی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں آ گیا. اتفاق سے مبلغ نے ترغیب مدنی قافلوں کی جلاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ لوگ ہیرو بننے کے لیے تو اپنا شہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں مگر مدنی قافلوں میں سفر کے لیے وقت نہیں دے پاتے. یہ سن کر اس کا دل چوٹ کھا گیا اور الحمدللہ اس نے ہیرو بننے سے فلم اسٹار بننے سے توبہ کی, یہاں تک کہ الحمدللہ اس نے داڑھی بڑھانے کی نیت کی, امامہ سر پہ سجایا, مبلغ بن گیا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ. دیکھا آپ نے تخم اس کا اچھا تھا, بیج اچھا تھا, بارش کی تھوڑی سی پھوار اس پر برسی اور اس نے میٹھا پھل دے دیا. ایک دوسرا واقعہ اس نے لکھا ہے, اتر پردیش صوبے کے شہر شاہجہاں پور کا مطلب دوسرے نمبر کا ڈانسر تھا اور پورے صوبے کا دوسرے نمبر کا ڈانسر اور اس کو دوسرا صوبائی اعزاز بھی ملا تھا, کوئی اس کو تمغہ وغیرہ ملا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے ڈانس سے اس نے توبہ کی, صلاۃ و سنت کے پابند ہو گئے, داڑھی اور امامہ شریف سجا کر بہترین نعت خوان بن گئے. تو الحمدللہ سب کرم کی بات ہے, اچھا بیج ہوتا ہے تو اچھا پھل آتا ہے, برا بیج ہوتا ہے تو یہاں بھی آتے ہیں, اجتماع میں بہت سارے آتے ہیں تو یہ اجتماع میں آ کر برائیاں کرتے ہیں اور محروم رہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اجتماع میں برے ارادے سے آتے ہیں, وہ اچھا بیج ہوتا تو اچھا پھل لے آتا ہے. ایک بار میرا بیان تھا شب براءت کا گل بہار کے قبرستان میں, شب براءت قبر کی پہلی رات, وہ میرا بیان تھا. تو اس اسلامی بھائی نے, اب تو داڑھی اور امام والا اپنا ذمہ دار ہے, ایک شعبے کا ذمہ دار ہے ایک مجلس کا, اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ہم تین دوست, ہمارا ایک سیاسی تنظیم سے تعلق اور کسی اور ارادے سے ہم اجتماع میں گھس گئے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اور اس طرح کسی اور ارادے سے ہم لوگ آئے تھے. تو بیان سنا ہم نے, میرا دل ایک دم چوٹ کھا گیا, میں نے تو بالکل ارادہ ہی میرا تو انقلاب آ گیا, بدل گیا, اور میرے دو ساتھیوں کا ارادہ نہیں بدلا, وہ اپنی برائی پر آمادہ رہے. تو میں نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور میں الحمدللہ دعوت اسلامی میں آ گیا. داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے, مجلس کے ایک مجلس کے نگران بھی ہے. اچھا بیج جو اچھا پھل لاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ جس پر کرم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے کہ کاروبار اور ڈیوٹی کے دوران اگر ہم عمامہ شریف پہنے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو کیا اس وقت اتار سکتے ہیں؟ استقامت کا طریقہ ارشاد فرمائیے.
لوگ امامے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا بھی اڑاتے ہیں, اور اب تو معاذ اللہ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق بھی اڑنا شروع ہو گیا ہے. کفار جو ہیں مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو جس طرح اسلام نہیں چھوڑیں گے, اس طرح داڑھی بھی نہیں چھوڑیں گے, امامہ شریف بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اس طرح مذاق اڑانے والوں کا لحاظ کرتے رہے تو پھر بہت کچھ چھوٹ جائے گا. دعوت اسلامی کا کام بھی چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. دعوت اسلامی کے کام کا بھی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, دعوت اسلامی والوں کا اڑانے والے, لیکن ظاہر ہے کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور سینے سے بھی لگاتے ہیں. سینے سے لگانے والوں کی تعداد الحمدللہ پھر بھی زیادہ ہے. تو اس لیے امامہ شریف جو ہے وہ نہ ترک کیا جائے. اور مذاق کیوں اڑاتے ہیں, اس کے اسباب زیادہ تر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. عموماً مذاق اس کا اڑاتے ہیں کہ جو ہر ایک سے فری ہو جاتا ہے, زیادہ باتونی ہوتا ہے, بحث کرنے کا عادی ہوتا ہے, تو بس تو پھر وہ کھلونا بن جاتا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ خود سنجیدہ رہیں گے, سیریس ہوں گے, تو پھر امید ہے کہ لوگ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ سے ڈریں گے. کیونکہ جو خاموش ہوتا ہے اس کا بڑا روپ پڑتا ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے, خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. جو چپ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ہیبت ساری ہوتی ہے اس کی. میں جن دنوں جھاڑو بناتا تھا, وہ اپنے کارخانے پر میں باہر گلی میں بیٹھ کے جھاڑو بناتا تھا, میں گلی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکا آیا چھوٹا سا, 10-12 سال کا بمشکل ہوگا, اس نے میرا منہ چیڑاتے ہوئے مجھے کہا ملا, داڑھی تو تھی میری, تو اس نے جب ملا کہا مجھے تو میں نے اس کی طرف دیکھا, اس کو بولا کچھ نہیں, بالکل نارمل ہی میں نے اس کو دیکھا. جب میں نے ٹکٹکی باندھ کر وہ دیکھا نا خالی, وہ جھیپا, جھیپنے کے بعد وہ اچھلا کودا اور دوڑ گیا. یعنی وہ میں اگر بولتا نا بھائی بھاگ ملا والے, تو پھر وہ شاید میرا بہت کچھ حساب کتاب پورا کر دیتا. میں نے صرف اس کو بولا کچھ نہیں تھا, خالی دیکھا نا, تو اب وہ گھبرا گیا کہ یہ ملا بولتا کوئی نہیں کہیں مجھے کھا نہ جائے, یہ بھاگ گیا. تو خاموشی بغیر سلطنت کی حبت ہے. اس لیے آپ اگر جہاں بھی کام کرتے ہو کسی ادارے میں, اگر آپ خاموشی میں اور نیکی کے حوالے سے اگر آپ کی شہرت ہوگی نا, ملن ساری, اس نے اخلاق, غصے سے پاک, نرمی کرنے والا, تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کا مذاق اڑائے. اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا بھی نا, تو خود لوگ اس کو سنبھال لیں گے, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بشرطے کہ آپ سیریس. تو مشکل یہ کہ اپنے منہ میں جو ہے نا وہ 32 سپاہیوں کے پہرے کے اندر زبان جو بند ہے, دانت 32 دانت کے پہرے میں بند ہے, اور پھر اوپر پھاٹک ہے, تو مشکل ہے کہ پھاٹک کھلتا ہے, 32 سپاہیوں کو دھکا مارتے ہوئے زبان باہر آتی ہے اور چلنا شروع ہوتی ہے. تو پھر نہ یہ بد نصیب لوگ امامہ چھوڑتے ہیں نہ داڑھی کو چھوڑتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا امامہ کہیں نہیں جاتا, بلکہ امامہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی زلفیں بھی آ جائیں گی. بولے کچھ نہیں, بالکل امامہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, گردن کٹ جائے کٹ جائے یار, امامہ ساتھ قبر میں جائے انشاءاللہ. تو کوئی آپ کو سچ بھی کہے آپ ان سے لڑنا مت. ہاں اگر کوئی اہل علم ہے اور وہ دلائل سے نرمی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عوام الناس سمجھا نہیں پاتے, وہ مزید الجھ جاتے ہیں بعض اوقات, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوز کر دیں. تو اس لیے بحث جو ہے نا یہ علماء اور ماہر فن علماء کر سکتے ہیں, عقائد پر بحث ماؤ شما کا کام نہیں ہے, ہمارا میٹر نہیں ہے. اپنے صبر کریں انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اب امامہ شریف پر بات چلی ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ امامے کو اپنا لیا جائے. اچھا جو نہیں باندھتا تھا اس کی ترغیب کے لیے، اور جو باندھتا ہے اس کی استقامت میں مزید مدد کے لیے. عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں امام شریف کے فضائل بہت ہیں. اول تو امام شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو امام شریف جو ہے حدیث شریف میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی، باندھنا ایک تو سنت ہے، مزید ترغیب بھی دلائی گئی کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، تمہارا وقار بڑھے گا، امامہ باندھو. کسی حدیث میں کہا گیا کہ امامے کے ساتھ دو رکعت بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے ایک روایت میں. امامہ جو باندھے گا ہر پیچ پر اس کو ایک ایک نور قیامت کے دن ملے گا، اور نور کی اہمیت تو قیامت ہی کے دن پتہ چلے گا کہ قیامت میں جہاں بہت سخت اس کے احوال ہیں، خوفناکیاں ہیں، اس میں ایک خوفناک بات نوٹ کر لیجئے کہ قیامت میں اندھیرا ہی اندھیرا، یعنی کہ پل صراط پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا پل صراط، جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا. تو وہاں نور کی بڑی اہمیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو سب کچھ نظر آئے گا، نور ملیں گے نور مصطفیٰ کے صدقے میں رحمت اللہ تعالیٰ. تو امامہ باندھنے میں ہر پیچ پر ایک ایک نور قیامت کے روز ملے گا، اور جب اتاریں تو ہمارے یہاں ایک تعداد ہوتی ہے جو پورا اتار کے رکھ دیتی ہے. پورا اتار کے رکھ دینا سنت نہیں ہے، یہ کڑک ٹوپی پر ہم لوگ ہمارے یہاں باندھا جاتا ہے یہ اتار کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، بلکہ افضل یہ کہ جس طرح ایک ایک پیچ کر کے باندھا تھا اسی طرح ایک ایک پیچ کر کے کھولا جائے. تو ایک ایک پیچ کر کے کھولیں گے تو ایک ایک گناہ معاف ہوتا چلا جائے گا، اور پھر امامہ جو ہے وہ گنبد نما سنت ہے، گنبد جیسا. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنبد نما ہو، گول گول سر بیچ میں، کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو، گنبد نما، قبا قبا مثل قبا سنت. تو انشاءاللہ اگر بار بار باندھیں گے، کھولیں گے، اتاریں گے تو بار بار نیکیاں ملتی رہیں گی، نور ملتے رہیں گے. یعنی جب اتارنا ہو، اور یہ اس صورت میں کہ اتارنا برائے اتارنا نہیں، یعنی کہ اتار کے بس ڈال دیا نہیں، نہ کچھ دیر کے لیے اسے اتارا، سونے کے لیے اتارا، وضو کے لیے اتارا، اور یہ نیت ہے کہ پھر باندھ لے گا، اس کے لیے یہ فضائل میں نے عرض کیے. جو فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شریف کے بہت فضائل بیان کر دیے. میں نے جو بھی روایات بیان کی نا وہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ہی بیان کی، کہ میں تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درگاہ اور مجھے ان سے بے پناہ محبت آج سے نہیں، داؤد اسلامی کے پہلے سے، بس یہ میری سمجھ میں بہت آگے ہیں. دیکھیے عاشق رسول تھے اور مجھے سرکار سے بہت محبت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو سرکار سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہے. کسی نے کہا یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے ایسا لگتا ہے. یاد نبی میں رونے والا تو دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے. تو میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف میں فضائل بہت ہیں امامے کے، تو اسی سے میں نے یہ آپ کو دو چار فضائل عرض کیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اعلی حضرت نے اس روایت کے تحت کہ ہر اکرام صاحب اکرام کام جو تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرح سے شروع فرماتے تھے، تو ہر کام کی صراحت نہیں ہے کہ کون کون سا کام، بعض کاموں کی صراحتیں ہر کام کی نہیں. تو اس حدیث کے تحت ہر اکرام والا کام وہ سیدھے آپ سے شروع کرنا ہے.
بعض لوگ نوکری کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فتویٰ یہی ہے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹی سے گھٹانا یہ دونوں حرام ہیں. داڑھی جو منڈا رہا ہے وہ گناہ تو کر ہی رہا ہے، چاہے نوکری کا عذر ہو کچھ، یہ عذر نہیں چلتا. اللہ اور رسول کا جہاں حکم آ گیا وہاں یہ عذر نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ جو ہمت کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہ داڑھی کی نیت کرتے ہیں کہ اب، اس لیے نہیں کہ الیاس کہہ رہا ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لمحۃ الدوحٰ میں نقل کیا ہے، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں کی سی شکل مت بناؤ. تقریباً یہی جملہ ہے. تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ نیت فرما لیں انشاءاللہ کہ میں اب آقا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے نا، چاہے گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج، آج نہیں ابھی کٹے، داڑھی انشاءاللہ قبر میں ساتھ جائے گی. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ بھی میرے آقا اعلی حضرت کا شعر ہے. اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معافی ضمیر کچھ بھی ہو مجھے نہیں پتا، تو اس میں ایک شرح میرے نزدیک یہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ شرح ہو کہ سرکار اعلی حضرت کی مراد ہمارے لیے ہم یہ لے لیں کہ لحد یعنی قبر میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ ہم قبر میں ساتھ لے گئے. وہ داغ کون سا؟ محبت کی نشانی داڑھی. اندھیری رات سنی تھی کہ قبر میں اندھیرا ہوتا یہ سنا تھا، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، داڑھی کا چراغ لے کر ہم قبر میں پہنچ گئے. تو انشاءاللہ اب جو بھی آج یہاں موجود ہیں وہ توبہ بھی کریں، خالی داڑھی رکھنے سے گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ آج تک میں نے منڈوائی ہے یا کٹوائی ہے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں. تو توبہ کر کے ہمت کریں. کتنے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ اب داڑھی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی کے لیے نیت کرتا ہوں. یہ ایران کے اسلامی بھائی کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
ایران والے فرسٹ آ گئے، ایرانی کھڑے ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ سارے ایرانیوں نے نیت کر لی، واہ
سبحان اللہ.
انگلینڈ، افریقہ، ایک مٹھی داڑھی،
بنگلہ دیش،
چائنا سب سے پہلے آ گیا بھائی، ایک پوری داڑھی انشاءاللہ.
مسقط، بحرین، قطر، کویت، یو ایس اے، عمان، عرب شریف،
انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی، سبحان اللہ. یہ بھی سجائیں گے. اچھا آپ زلفوں کا توبہ بھی قبول کر لیں، زلفے بھی آقا کی سنت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدھے کان تک، پورے کان مبارک تک اور گردن شریف تک بال بڑھائے جو کندھوں کو چھو جاتے ہیں، کندھے مبارک سے نیچے نہیں رکھے، یہ عورتوں کی مشابہت ہے. شانہ مبارک، کندھا مبارک کو چومتے تھے، زیادہ تر پورے کان مبارک تک رکھے بال مبارک. زلفے یہ بیچ میں سے جو کٹنگ ہوتی ہے نا، جس کو شاید انگلش بولتے ہیں، انگلش کٹنگ یا جو بھی بولتے ہوں، وہ سنت نہیں ہے. گنجا کرنا بھی سنت نہیں ہے. گنجا یعنی کہ حلق، یہ احرام سے باہر ہونے کے لیے، حج و عمرے کے موقع پر احرام سے باہر ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق شریف فرمایا، جس کو ہم لوگ ٹنڈ بھی بولتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق شریف نہیں فرمایا. پھر بھی اگر کوئی اگر ٹنڈ کرواتا ہے تو گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے، میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟
اتنا خون نکالا کہ اگر اس کو روکا نہیں ہوتا تو یہ بہ جاتا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ خون جو ہے وہ حنفیوں کے نزدیک ناپاک ہے. سیرنج کے ذریعے جو خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، تو وہ بہنے کی مقدار ہوتا ہے، کافی مقدار ہوتا ہے، تو سیرنج سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے. خیر پیشاب تو بہت ہی زیادہ ناپاک ہے، خبیث تر حالت نے اس کو لکھا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کہ وہ بہتا خون بھی نجاست کا حکم دونوں کا ایک ہی ہے، نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدینہ. پیارے باپا جان، ٹرین میں دوران سفر نماز کا وقت جانے کا خدشہ ہو اور ٹرین میں پانی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟
سر جب پانی نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں ہے اور اترنا بھی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تیمم کا طریقہ نماز کے احکام میں الحمدللہ دیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.